سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 109 اور آیت نمبر 110. آیت نمبر 109، آیت نمبر 110، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے کل کی پڑھی گئی آیت کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی ایک خاص سازش کا ذکر فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے مسجد کے نام پر ایک مختصر عمارت تعمیر کی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مومنین کے خلاف، اسلام کے خلاف بطور مرکز کے متعین کر دیا جائے تاکہ اسلام کا بڑا مخالف ابو عامر فاسق جو تھا اس کے لیے بھی ایک اڈہ مہیا ہو جائے مدینہ منورہ کے اندر. یہ سازش کی تھی. اللہ کی شان، اللہ جل شانہ نے ان کی سازش کا پردہ چاک کر دیا. اگر انہوں نے کہا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ دور دراز کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ مسجد نبوی ہے، مسجد قبا ذرا دور ہے، تو آپ آ کر کے وہاں پر ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں تاکہ بابرکت ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم آباد کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی تو میرے لیے سامنے غزوہ تبوک کا سفر درپیش ہے، واپسی پر دیکھیں گے. واپسی پر راستے میں اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد ضرار ہے، یعنی ضرر پہنچانے کے لیے، اس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، اور وہ جو پکا شیطان ہے ابو عامر فاسق، اس کے قیام کا سامان کرنے کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ آیا کرے تو یہاں آرام کیا کرے، آپ نے ہرگز اس میں کھڑا نہیں ہونا ہے. اور فرمایا تھا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے ہی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائے نماز کے لیے. بیشتر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قبا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ سے کوئی 3 میل پہلے قبا نامی بستی تھی، وہاں آپ نے قیام فرمایا ہے مدینہ میں داخلے سے پہلے ہی، تقریباً 1 ہفتہ آپ نے وہاں قیام فرمایا ہے. اور وہاں آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے کہ آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، جو مسجد قبا ہے. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں مدینہ منورہ کی جانب، تو پھر راستے کے اندر، جمعہ کا دن تھا، راستے کے اندر آپ نے پہلا جمعہ قائم فرمایا، مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں پہلا جمعہ اللہ کی جانب سے حکم آ گیا تھا جمعہ کے قیام کا. پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پھر آپ نے دوسری مسجد تعمیر فرمائی, وہ مسجد نبوی ہے. تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے پہلے دن سے ہی, وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں آپ قیام فرمائیں, وہاں آپ نماز پڑھیں. تو بیشتر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد مسجد قباء ہے, اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے, علیہ صاحبی الصلاۃ والسلام مسجد نبوی ہے, اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں. بہرحال دونوں مسجدیں ہو سکتی ہیں. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء مراد ہو سکتی ہے عبارت النص سے, اور دلالت النص سے مسجد نبوی مراد ہو سکتی ہے, کیونکہ ان دونوں مسجدیں ان کی بنیاد واقعی تقویٰ پر ہی رکھی گئی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, خود تعمیر میں شریک ہیں. پھر مسجد قباء, اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں نماز کے لیے جائے گا, اللہ اس کو ایک نماز کے بدلے پورے عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. حدیث سے صحیح ہے. اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ ہفتے کے دن جو ہے آپ سفر فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی سے نکل کر کے فجر کی نماز کے بعد, اور پیدل جایا کرتے تھے مسجد قباء, اور وہاں پر جا کر کے اشراق پڑھا کرتے تھے. اب بھی یہ معمول ہے حضرات کا, معتمرین کا, کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. آج کی جو آیت پڑھی ہے نا, اس میں ایک مسئلہ اور بھی گزرا تھا کہ اس مسجد قباء کے اندر تو ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں باقاعدہ کہ تم کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے, تمہارا کون سا عمل ہے, کس طرح پاکی حاصل کرتے ہو. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا یہ معمول ہے کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں یعنی پیشاب وغیرہ پخانہ وغیرہ, تو اگرچہ اجازت ہے کہ آدمی مٹی سے پتھر سے ڈیلے سے نجاست کو صاف کر لے تو وہ پاک ہو گیا اور نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے وضو کر کے, لیکن ہم اس پر بس نہیں کرتے بلکہ دھوتے ہیں اہتمام کے ساتھ. تو فرمایا ہاں, یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں, یحبون ان یتطہروا, جو یہ پسند کرتے ہیں کہ خوب اچھی طرح پاکی حاصل کریں. مسئلہ یہی ہے کہ اگر ڈیلے سے استنجا وغیرہ کر لے تو یہ نماز وغیرہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے, وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن فقہاء نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ دیکھو, اگر کوئی ڈیلا استعمال کرتا ہے چاہے پخانہ کے بعد یا پیشاب کے بعد, تو یہ مٹی کے ذریعے ڈیلے کے ذریعے اس وقت طہارت ہو سکتی ہے جب پیشاب اور پخانہ اپنی معتاد جگہ سے آگے جا کر جسم پر نہ لگا ہو, اور اگر نجاست کہیں اور لگ گئی ساتھ ہی ران پہ لگ گئی پیشاب لگ گیا, وہاں جتنی مرضی ڈیلا رگڑ لو وہ پاک نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے خاص رعایت دی ہے کہ مقام معتاد یعنی پیشاب نکلنے کی جو جگہ ہے وہاں پیشاب نکلنے کے بعد فوراً ہی اس کو خشک کر لیتا ہے مٹی کے ذریعے یا ایسی چیز کے ذریعے جو جنس الارض ہے, زمین کی جنس ہے, جیسے پتھر ہے کوئلہ ہے وغیرہ, پھر تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر پیشاب وہاں سے آگے کہیں اور جسم پر لگ گیا تو وہ پھر حکم یہی کہ اس کو دھونا پڑتا ہے. بالکل پخانے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر مٹی وغیرہ سے صاف کر لیا اور نجاست اپنے مقام معتاد یعنی عادتاً جہاں سے نجاست نکلتی ہے وہیں پر لگا ہوا ہے, پھر تو طہارت ہو جائے گی مٹی سے. اور اگر وہاں سے آگے بڑھ چکی ہے نجاست تو پھر پاک نہیں ہوتا, اس کو دھونا ہی پڑتا ہے. تو ان حضرات کا اس زمانے میں, بلکہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ لوگ استنجا کر لیا کرتے تھے, مٹی سے کر لیتے تھے نا جی. اب تو اب کون کرتا ہے, بلکہ اب کرنا بھی نہیں چاہیے. بعض کو تو دماغ پر آتا ہے کہ بھائی استنجا مٹی سے کرنا چاہیے, تو ہمارے اس واش روموں کے اندر بھی مٹی لے کے آ جاتے ہیں, بعد میں پھینک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے واش روم بند ہو جاتا ہے. یہ کوئی ثواب کا کام نہیں, یہ تو اذیت کی چیز ہے, نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے, پریشان کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہاں پانی استعمال کریں, پانی وافر موجود ہے. یہاں مٹی استعمال کرنا سمجھنا کہ یہ سنت طریقہ ہے, اور پھر وہ مٹی جو ہے وہ فلش کے اندر جاتی ہے اور بند ہوتا ہے, وہ تو زیادہ پریشانی کا ذریعہ ہے, دوسروں کے لیے اذیت پہنچانے کا, گٹر بند کرنے کا ذریعہ ٹھیک نہیں. باقی دیہاتوں کے اندر اب بھی معمول ہے, تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ مقام معتاد تک تو نجاست اس سے صاف ہو جائے گی, اس کے علاوہ کہیں اور لگ جائے تو اس کو دھونا ہی پڑے گا. خیر, آج کی آیت کی تشریح مختصر ہی ہے, اس وجہ سے میں نے یہ باتیں عرض کر دیں. تو آج کی آیت میں اللہ جل شانہ نے بطور مثال کے سمجھایا ہے دونوں مسجدوں کی تعمیر کو. فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ, کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد, اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا پر رکھی ہو اور مقصد اس کا اللہ کی خوشنودی رضامندی ہو, وہ عمارت بہتر ہوگی یا ایسی عمارت جس کی بنیاد کسی نے ایسی جگہ یا ایسے کنارے پر رکھی ہو کسی کھائی کے جو گرنے والی ہو؟ تو ظاہر ہے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. فرمایا یہ جو مسجد زرار ہے نا, اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے ایسی کھائی کے کنارے پر رکھی گئی ہے جو کنارہ یقیناً گرنے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی کا بہاؤ ہو تیز, تو پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیزی سے نیچے سے زمین کاٹتا رہتا ہے, اوپر سے زمین جو ہے وہ بظاہر نظر آتی رہتی ہے کہ آگے تک ہے, لیکن ہوتا کیا ہے چند دنوں کے بعد یہ اوپر جو باہر نظر آ رہا ہے یہ بھی گر جاتا ہے. فرمایا کہ یہ جتنے بھی بنیاد, جن کی بنیاد کے اندر اخلاص نہیں, تقویٰ نہیں, خوف خدا نہیں, اس کی ساری عمارتیں, چاہے وہ مسجد کی ہوں, چاہے مدرسے کی ہوں, چاہے مسافر خانے کی ہوں, چاہے اور نیک کام کے لیے بظاہر ہوں, ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مسجد زرار کی, کہ وہ گرنے والی ہوتی ہے, گرتی ہے, تباہ ہوتی ہے, اور گرتی بھی ایسی ہے کہ اپنے اندر رہنے والوں کو لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں گرتی ہے, اور وہ عمارت جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہو, خوف خدا پر رکھی گئی ہو, جن کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی رضامندی ہو, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی مسجد قباء, مسجد نبوی, اور اس کے مقابلے میں مسجد زرار, اگرچہ مسجد کے نام پر ہے, دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر فرمائے کہ ان کی یہ جو عمارت تھی مسجد زرار کی, بس مسلسل ان کے دل میں چبھتی رہے گی کہ ہم نے جو ہے بنائی, پیسے بھی خرچ کیے, لیکن نتیجہ سامنے نہیں آیا. آگ لگی رہے گی جب تک کہ مر ہی نہ جائیں, یہ ان کے دل کٹ نہ جائیں, یہ کانٹا ایسا چبھا چبھا رہے گا جو ان کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتا رہے گا. اور ایسا ہی رہا ہے, بعد میں منافقین یہی سوچتے رہے ہے یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو کس کام کے لیے بنایا تھا, اور سارا منصوبہ ہمارا ختم ہو گیا, وہی کے ذریعے ختم کر دیا گیا. اللہ فرما رہے کہ یہ ان کے دل میں کانٹا چبھتا ہی رہے گا یہاں تک کہ دل ان کے کٹ جائیں, یعنی مر کب جائیں. اور فرمایا کہ یاد رکھو, اللہ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں. مفسرین حضرات نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اب اگر کوئی اس طرح کی عمارت بنائی جائے, مسجد بنائی جائے, جس کا مقصد تفریق ہو, تقابل ہو, صرف دکھاوا ہو, تو اب اس کا حکم جو ہے یہ نہیں کہ اس کو جلا دیا جائے یا اس کو گرا دیا جائے, اب وہ حکم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی کا نزول بند ہو چکا ہے, اس کی بنیاد نفاق پر رکھی گئی ہے, تفریق پر رکھی گئی ہے, یہ اطلاع اب کسی کو نہیں ہو سکتی کیونکہ دلوں کے حال اللہ ہی جاننے والے ہیں. اب علماء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی مسجد اس طرح بنائی گئی ہے, بے شک اس مسجد کو نفاق پر اور ایسی تفریق بین الناس کی بنیاد پر بنایا گیا ہو, پھر بھی اس کا حکم مسجد والا ہی ہوگا کیونکہ دلوں کا حال جو ہے اللہ ہی جانتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر واضح ہو کہ یہ مسجد صرف جو ہے فساد کے لیے بنائی گئی ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس میں نماز نہ پڑھنا افضل ہے, ساتھ والی دوسری مسجد میں پڑھنا افضل ہے, لیکن اس مسجد کو گرانا یا بولنا کہ یہ مسجد ضرار ہے لہذا اس کو گرا دو, توڑ دو, آگ لگا دو, یہ جائز نہیں ہے. حکمر وہ مسجد ہی رہے گی کیونکہ دلوں کا حال اللہ جاننے والے. چنانچہ آج کے آیت کا ترجمہ دیکھیے. ایک حضرات نے بعض حضرات اور بھی تشریح کیا کہ یہ جو اللہ نے آج کی آیت میں مثال دیا, چلو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں. فرمایا افمن اسس بنیان ہو, کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ, خوف خدا پر, ورضوان اور رضوان اور اللہ کی رضامندی کی بنیاد پر, خوشنودی پر, خیرن, فرمائے کہ یہ عمارت بہتر ہے, یہ تعمیر بہتر ہے. امن یا وہ شخص جس نے اسس بنیاد رکھی, بنیانہ اپنی عمارت کی, علی شفا جرف ہارن, گرنے والی کھائی کے کنارے پر, فنہار بھی فی ناری جہنم, سو یہ بنیاد رکھنے والا اس کے ساتھ گر گیا یا وہ عمارت گر گئی اس کو لے کر جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتے. فرما لا یزال بنیانہم, مسلسل ان کی یہ عمارت, الذین بنو, الذی بنو جس کو انہوں نے تعمیر کی, ریبتن فی قلوبہم, ان کے دلوں کے اندر شبہ کا ذریعہ رہے گی, کانٹا بنا رہے گا, دونوں ترجمہ کیے گئے. اللہ مگر یہ کہ انتقطع قلوبہم, ان کے دل کٹ جائیں یعنی وہ خود مر کھپ جائیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. ایک دوسری تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ ارے بھائی اللہ جو عمارت بتا رہے ہیں نا تو بطور مثال کے سمجھا رہے ہیں, اس تعمیر سے مراد تعمیر حیات ہے, زندگی کے سارے کام ہیں, صرف مسجد کی بات نہیں, صرف کسی مادی عمارت کی بات نہیں, بلکہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو اس کام کی بنیاد اگر اللہ کی رضا مندی اور خوف خدا اور تقویٰ پہ رکھی گئی ہے یعنی حسن نیت کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہے بس وہ بہتر ہے, اور جس عمل کی بنیاد جو ہے وہ فساد نیت پر ہو, نیت کے فساد پر ہو, لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے شکل میں ہو, تو چاہے وہ عمارت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ عمارت اپنے باسیوں کو لے کر جہنم میں گرنے والی ہوتی ہے. عمومی طور پر فرمائے کہ اس کو اور وسیع کر دو اس مفہوم کو. اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ میاں ہم سب کو ہمارے سارے اعمال میں اخلاص للہیت نصیب فرمائے, اور سارے کام اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی نیت سے کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے.
خارجی مٹی کے لغاؤں میں استعمال ہوتا ہے.